بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ورحمنا آسمان والزمين کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم اس کو کھیل کے لیے بناتے تو اس کو ہم اپنے پاس بنا لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل کے اوپر پھینکتے ہیں. فیدمغہ، اور وہ باطل، حق باطل کو توڑ دیتا ہے، باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. اور فیضہ ہوا زاہق، اور پھر باطل ختم ہو جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور تمہارے لیے بربادی اور تباہی ہو. وہ باتیں جس کو تم بناتے ہو، ان باتوں کی وجہ سے جس کو تم بناتے ہو. آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء کی پارہ نمبر 17 کی آیت نمبر 16 17 18 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ صحیح سچی بات کہنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی. آسمان اور زمین، اور آسمانوں کے اوپر اور آسمانوں کے نیچے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ غیر مسلموں کا خیال ہے. ذالک ظن الذین کفروا، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کھیل ہے، انجوائمنٹ ہے، جب کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور دنیا سے چلے جاؤ، پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. مومن کا عقیدہ یہ نہیں ہے. مومن کا عقیدہ ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو باطل پیدا نہیں کیا، بالکل اس کی مثال حضرت مولانا صفدر زمان صاحب نے بڑی اچھی بیان فرمائی. فرمایا جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی بنائی جاتی ہے اور ان کا ایک نصاب ہوتا ہے، مدرسہ قائم ہوتا ہے، مدرسے کا نصاب ہوتا ہے، مکتب ہوتا ہے، مکتب کا ایک نصاب ہوتا ہے، دارالعلوم ہوتا ہے، دارالعلوم کے بچوں کا ایک نصاب ہوتا ہے. اسی طرح یونیورسٹی، اسکول اور کالج میں ایک نصاب ہوتا ہے اور وہ پورا کیا جاتا ہے، ڈگری حاصل کی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کر کے پھر انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک نصاب دے دیا. اس کو کیا دیا؟ ایک نصاب دیا. نصاب بھی قرآن کی شکل میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی شکل میں. اور اللہ نے پھر کہہ دیا اگر تم یہ دونوں کام کرو گے تو پھر میں راضی ہوں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے پھر اشارہ کر کے چلے گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی او کما قال رسول اللہ. دیکھو میں تمہارے لیے دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں, ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری زندگی, یہ نصاب ہے. اگر اس نصاب میں تم پاس ہو گئے تو جنت میں جائیں گے. نصاب کو مکمل کیا آپ نے اور اس کے مطابق عمل کیا, چونکہ یہ آسمان اور زمین کھیل نہیں ہے, یہ تو ان دنیا خلقت لکم ہے. اللہ نے کہا آسمان زمین یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کی گئی. وانکم خلقتم للآخرہ ای للعباد, ہم نے تم کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو نصاب ہمارے لیے کیا ہے؟ عقائد ہے, اعمال ہے, حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہے, یہ سارے نصاب ہیں. اس کو ہمیں دنیا میں جب تک زندگی باقی رہے پورا کرنا ہے. اگر اس نصاب کو پورا کر لیا تو پھر اللہ کی یہاں اس کا امتحان ہوگا مرنے کے بعد, اور اس میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں جائیں گے, اگر ناکام رہے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا, اگر ہم اس دنیا کو کھیل ہی بنانا چاہتے, لہوا کے معنی ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے, اس کو کہتے ہیں لہوا. جو کوئی بھی کام جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے تو وہ لہو ہے. تو اگر کوئی آدمی, اللہ خود کہہ رہے اگر ہمیں یہ دنیا کو انجوائمنٹ کھیل ہی بنانا مقصود ہوتا تو ہم اس کو ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے. یہ آسمان, یہ زمین, یہ چیزیں جتنی بھی ہے, کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے اور فرشتے بیٹیاں ہیں. ارے کوئی بیٹا کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے, باپ اپنے پاس رکھتا ہے, نعوذ باللہ اللہ کی کہاں اولاد ہوں. اس پر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, فرمایا اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اگر اللہ کسی چیز کو اپنے لیے کھیل کے لیے بناتا تو وہ بھی ایسی ہوتی جو ہمیشہ سے ہوتی, ہمیشہ باقی رہتی. لیکن یہ دنیا آسمان زمین وغیرہ تو فنا ہونے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات تو ہمیشہ, وہ حادث نہیں, ختم ہونے والی نہیں, ہمیشہ قائم ہے, قائم رہے گی. یہ تو دنیا رومن لوگوں نے, یونانیوں نے اور پچھلی قوموں نے جیسے اپنی زندگی کو ایک کھیل اور تماشا بنایا, تھیٹروں میں بیٹھنا, مذاق اور مستی وغیرہ کرنا, شراب نوشی وغیرہ کرنا, یہاں تک کہ اپنے غلاموں کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال کر کے ہنسی مذاق کرنا, جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ مذاق تھا ان کا, یہ ان کی انجوائمنٹ تھی. جیسے آج کل, یعنی وہ کسی کو مار کے خوش ہوتے تھے, جیسے آج ہے, آج بھی ایسا ہی ہے نا, بغیر قصور کے بچوں کو قتل کر دینا خوش ہو جاتے ہیں, ہم نے اتنوں کو قتل کر دیا, اتنے انسان کو مار دیا, کیا قصور ہوا ان کا, ان عورتوں کا, ان بچوں کا, کوئی قصور؟ چلتی ہوئی برقع والی عورت کو شوٹ کر دینا, برقع پہنا اس لیے, ایمان ہے اس لیے. یہ کھیل تماشا ہے, لیکن اللہ کی ذات ہے مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن حساب لینے والی ہے. اور اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اگر اس کو کھیل تماشا بنانا ہوتا تو لَتَّخَذْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا, अपने पास बना लेते, लेकिन हमने ये खेल तमाशा नहीं, हमने तुम्हारे फायदे के लिए बनाया ताकि तुम इसके उससे फायदा उठाओ और मुझे याद करो। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। लेकिन जब जुल्म की हद हो जाती है, जुल्म करते करते हद हो जाती है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला फिर हक को बातिल के ऊपर ऐसा मारता है कि बातिल खत्म हो जाता है, जिसकी दास्तान हम खुद देखकर अभी आए उस बुकिस्तान और तिर्मिज और इसी तरह ताशकन वहां पर देखकर आए। 70 years इस कौम पर ऐसा जुल्म किया गया, ऐसा जुल्म किया गया कि वहां के 20-30-40 हजार उलमा को शहीद किया गया। और इसी तरह उनकी जबान में अगर कोई अरबी लफ्ज बोले तो उनको फांसी की सजा दी जाती, जबान भी बदल दी गई। इसी तरह अगर बच्चे या कोई घर के अंदर में नमाज पढ़े या कुरान पढ़े, चाहे वो एक ही आयत हो, पूरे घर को फांसी की सजा दी जाती है। उन्होंने अपने कुरान को दफन कर दिया, अपनी किताबों को दफन कर दिया, अपने मखतूते को दफन कर दिया, अपने बुजुर्गों की किताबों को, वो तो अभी खोद रहे हैं तो कई 3,000 उनको मखतूते हाथ से लिखी हुई किताबें मिली, कितने कुरान मिले, क्या और क्या मिला, एक कुरान नजर नहीं आ रहा था पूरे 70 years में, पूरे ताशकंद, पूरे उज़्बेकिस्तान में। एक अल्लाह भला करे सऊदी वालों को, जब ये आजाद हुआ 91-92 में, तो फिर वहां प्लेन भर कर उनके लिए कुरान को भेजा। बताओ 70 years में जो हाफिज़े कुरान थे, उन्होंने अपने कुरान की कैसे हिफाजत की। एक शेख से हमारी मुलाकात, उन्होंने कहा गजब अजीब, अपनी आंखों 75 years की उम्र, उन्होंने कहा अपनी आंखों से हमने जुल्म देखा है, कैसे शहीद किया जाता मुसलमानों को। एक मस्जिद को देखा जहां पर मस्जिद तो नहीं है, बस बादशाह की बनाई हुई जगह है अपने बेटे के लिए, फिर अपने लिए, फिर इस तरह, और फिर काजी की जगह बनाई गई, वहां पर पूरे पूरे समरकंद की औरतों को जमा करके उनके स्कार्प को जलाया गया, और अगर लंबे बाल थे तो बाल को काटा गया सबके सामने, नहीं तो फांसी की सजा। जुल्म की जब हद हो जाती है, अल्लाह कह रहे हैं ना, मुसलमान को तो तुम खत्म कर सकते हैं लेकिन इस्लाम और कुरान को तो खत्म नहीं कर सकते, जितना दबाओगे इतना ही उभरेगा। और ऐसा उभरा 25-30-35 साल में ऐसा उभरा है कि मस्जिदें सारी भरी पड़ी है, पांचों नमाज में, एक नमाज में नहीं, पांचों नमाज में, एक घंटे पहले मस्जिद में हाजिर, आध पौन घंटा बाद में घर जाना, सुन्नतों की पाबंदी और अखलाक, और ऐसा दीन फैला। फिर वहां पर अभी जमातें मौजूद है, कई कई जमातें चल रही है। तो 70 years में अभी तक उन्होंने, जब वो आजाद हुआ तब से लेकर, जो बच्चे अंदर 16 साल के हैं वो मकतब में नहीं जा सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, अभी तक वही, अभी एक साल से फतवा दिया गया कि वो नाजरा कुरान घर में प्राइवेटली पढ़ सकते हैं, वरना कहीं मकतब नहीं है। 16 साल से लेकर ऊपर की उम्र वाले हैं वो जाकर के आलिम बन सकते हैं, कुरान हाफिज कर सकते हैं, वरना नहीं। और हज में भी सिर्फ 70 या 60 years से ऊपर वाले जा सकते थे, उससे पहले वाले नहीं, इतना लेकिन हर एक का दौर होता है। सिकंदर आजम ने पहले वहां कब्जा किया, पूरे ताशकंद समरकंद सब, उसके बाद चंगेज खान ने किया, और 8वीं सदी में चंगेज खान ने पूरा तहस से महस कर दिया, और उसके बाद फिर 13वीं सदी में अमीर तैमूर लंग ने किया, और उसने आजाद, और उसने फिर वो तो नेशनल हीरो बन गया उनके लिए। और बाद में, हालांकि यहां पर कसम बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अनु, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाजाद भाई हैं, कब्र उनकी वहां मौजूद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सईद बिन उस्मान बिन अफ्फान, ये दोनों तशरीफ लाए थे, इन्होंने इस्लाम को फैलाया था वहां पूरे उज़्बेकिस्तान में, उनकी कब्र मौजूद, उन दोनों को भी शहीद किया गया था, उनकी कब्र मौजूद है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अब वहां के उलमा माशाल्लाह, वहां 300 मदरसे एक जगह में एक मर्तबा में बुलडोजर कर दिए गए, बुखारा में
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی قبر، حکیم ترمذی، کچھ کچھ باقی ہے، ورنہ سارے قبرستان کو بلڈوزر کر دیا گیا. وہ جو مقبرہ محمدی میں سنایا، 400 محدثین وہاں سوئے ہوئے جن کو 100,000 حدیث یاد تھی، ہر محدث کو نام محمد تھا، پورے قبرستان کو بلڈوزر کر دیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اور وہاں بلڈنگیں بنا دی گئی. صرف ایک قبر وہاں موجود ہے، اور وہ بھی ابو منصور ماتوردی رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے، اور وہاں پر 20-25 پتھر موجود ہے جس پر پہلے جو محدثین وہاں پر مدفون تھے اس قبرستان میں ان کو ملے ہیں، ان کے قبر کہ وہاں ان کی قبر کی چاروں طرف وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں. ظلم کی جب حد ہوتی ہے تو اللہ پھر دوبارہ حق کو مارتا ہے. کیسے؟ بعض محدثین مفسرین فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کا معنی قرآن ہے، پھر اللہ قرآن کو ظاہر کرتا ہے، اور باطل کے معنی شیاطین، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے شیطانی شکل میں، جناتی شکل میں ہو، اللہ پھر قرآن سے اس کو ختم کر دیتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں حق سے مراد نصیحتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، صحابہ اور تابعین کی باتیں ہیں، اولیاء کرام کی باتیں ہیں، اس سے معاصی اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. بل نکذب بالحق علی الباطل، جیسے پتھر مضبوط ہوتا ہے اور وہ کانچ اور نازک چیزوں کو توڑ کر ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حق جب آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ان کے گناہ بہت تھے، یہ نہ سمجھے، اللہ نے خود کہا ہے میں کبھی امتحان لوں گا تمہارے ایمان کا. اندازہ کیجئے اتنے علماء شہید ہوئے، ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا، رخصت پر عمل نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی کمیونسٹ بن جاتے ہیں، ہم بھی کمیونسٹ بن جاتے ہیں، ہم بھی ایتھیس بن جاتے ہیں، ہم بھی ایک اللہ کا انکار کرتے ہیں، کسی نے نہیں، بلکہ یوں کہا ہماری جان حاضر ہے لیکن ہم اپنے مذہب کا، اپنے ایمان کا انکار نہیں کریں گے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل. جب یہ حق آتا ہے اور باطل ختم ہوتا ہے تو ایسا کہ نیست نابود، یعنی بالکل ڈسپیئر ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ولکم الویل، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں او قرآن کو پریشان کن خواب کہنے والو، جیسے آ گیا گزشتہ سبق میں، قرآن کو یہ کیا کہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان کن خواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعر کہنے والو، مجنون کہنے والو، قرآن کا انکار کرنے والو، کیا کہا؟ ولکم الویل مما تصفون، تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس کام کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے جس کو تم کرتے ہو، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر ایک عقل دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یاد رکھو ایک بات، انسان کے اندر میں بھی دو چیزیں ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، ایک ہے ملوکیت، ملوک، اور ایک ہے بہیمیت، یعنی ایک انسان کے اندر میں فرشتہ جیسی خاصیت ہے، صفت ہے، کوالٹیز ہے، اور ایک جانور جیسی بھی ہے. دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان میں فسق و فجور بھی رکھا ہے اور ہم نے اس کے دل میں تقویٰ بھی رکھا ہے. اب دیکھیں کون سا وہ اس پر غالب آتا ہے اور کون سا مغلوب ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اگر تقویٰ والا غالب آ گیا تو بھی کامیاب ہوگا، اور اگر فسق و فجور والا غالب آیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ کیا ہوگا، ناکام ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی، ہمارے نبیوں کی، اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی. دیکھو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن قیامت قائم ہوگی, اس دن بھی اپنے ایمان والے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی ہم ضرور بے ضرور مدد کریں گے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمان میں, جو کچھ کے زمین میں ہے. یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ اس کا مالک ہے. چونکہ دو فرق تھے, ایک فرقہ یوں کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایتھیس کہتے ہیں, کمیونسٹ کہتے ہیں. دوسرا فرقہ, اس میں بھی دو فرقے, ایک فرقہ کہتا اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور دوسرا فرقہ کہتا ہے اللہ ہے اور اس کا شریک کون ہے, یہ اولیاء ہے, فرشتے ہیں وغیرہ وغیرہ. گویا کہ یہ چھوٹے رب ہیں, بڑے رب نے اپنے ہاتھ نیچے بہت سارے رب بنا دیے ہیں اور انہیں کی مدد سے اللہ کی سفارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. گویا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, یہ دوسرا طبقہ جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ کے آسمان میں ہے یہ کسی کے قبضے میں نہیں, اس کا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کی ذات کے, اور زمین کا. وَمَن عِنْدَهُ, جو اللہ کے پاس ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اگر یوں کہے کہ اللہ کے پاس کا مطلب اللہ اوپر ہے تو پھر یہ ترجمہ صحیح نہیں, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اس لیے امام رازی نے بڑی اچھی تفسیر کی اس کی, وَمَن عِنْدَهُ, جو لوگ عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. وَمَن عِنْدَهُ, وہ میری بات سننا رہی ہے, اور اللہ کے قریب کرنے والی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ سجدہ کر اللہ سے قریب ہو جا. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتی ہے, ورنہ مال و دولت والے وہ کہیں گے ہمارے لیے مسجد بنانا آسان, مدرسے بنانا آسان, غریبوں پر خرچ کرنا آسان, لیکن اپنی محلے کی مسجد میں جانا ہمارے لیے مشکل ہے. ہم تو مالدار ہیں, ہم کیسے سب میں کھڑے رہیں گے؟ کوئی غریب بھی ہوگا, کوئی کیسا ہوگا, ہم سے کم درجے والا, ہم تو مالدار ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا, علامہ اقبال نے, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے سامنے تو سب برابر ہے, سب برابر ہے. فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ کا مطلب وہ عبادت جس کے ذریعے سے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, وہ بھی اللہ کے قریب ہوا. اور آگے کہا دوسری تفسیر یہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ کی, یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے پاس عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لا يستكبرون عن عبادت, چونکہ اگلی آیت اسی کی تفسیر کر رہی ہے فرشتوں کی, دوسری تفسیر زیادہ واضح ہے. وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, یعنی انکار نہیں کرتے کہ ہم تو فرشتے, ہم کہاں تیری عبادت کریں گے. انسان ایک ایسا ہے جب مالدار بن جاتا ہے, بڑے اونچی ڈگری پر اور درجے پر پہنچتا ہے, تو پھر اللہ کا انکار کرتا ہے, یہ تو میری محنت کی کمائی ہے, یہ تو میں نے محنت کی ہے, یہ تو میں نے کیا ہے. بھائی سب کچھ اللہ نے کیا ہے, تو نے کچھ نہیں کیا, پھر تو یہ پیسے میری کمائی کے ہیں, نہیں اللہ کی طرف سے ہیں. پھر تو بڑا ہو کر جب چھوٹا تھا اللہ کا محتاج تھا, چلنے میں, پھرنے میں, بولنے میں, اٹھنے میں, اب ڈگری مل گئی تو اللہ کا انکار کرتا ہے. لا يستكبرون عن عبادتي, فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ولا يستحسرون, اور نہ وہ ٹھگتے ہیں. عجیب تفسیر کی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. يستحسرون کا معنی فطور نہیں آتا, فطور کس کو کہتے ہیں, فطور فطرت جو کہتے ہیں نا بیچ میں, اگر کوئی مزدور کام کر رہے ہیں کسی مالک کے لیے تو مالک سامنے ہو تو برابر کام کریں گے, اور جب مالک تھوڑا کام کہیں بزی ہو گیا کہیں چلا گیا تو تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں, برابر کیا نہ کیا اپنے کام میں, کبھی چائے ناشتے میں لگ جاتے ہیں, واپس آ گیا پھر کام میں لگ جاتے ہیں. فرمایا فرشتے ایسے نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا, جب سے پیدا کیا, جس حالت میں پیدا کیا, جس کام کے لیے پیدا کیا, تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسی حالت میں عبادت کرتے رہیں گے. ولا یستحسرون کی تفسیر, وہ فطور نہیں کرتے, لیزینس نہیں ہے. لیکن سوال ہوتا ہے بھائی, مفسر نے بڑا اچھا سوال قائم کیا یار, اچھا ہے مفسر نے سوال قائم کیا, ورنہ ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ سارے فرشتے جب یہ عبادت ہی میں لگ گئے جیسے یہاں پر ہے اور بہت ساری جگہ پر ہے, تو پھر بعض جگہ پر تو ہے والملائکۃ والناس اجمعین, فرشتے لعنت بھیجتے ہیں غیر مسلم پر. بعض جگہ میں فرشتے بارش کے لیے متعین کیے گئے ہیں, بعض جگہ فرشتے پہاڑوں پر متعین کیے گئے ہیں, بعض فرشتے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں, بعض فرشتے انسان کے اعمال لکھنے کے لیے متعین کیے گئے. قسم ہاں قسم ہے. آپ فرشتوں کے عجائبات کی کتاب اردو میں چھپ چکی ہے عربی سے, اس کو پڑھو کہ فرشتے کون کون سے کام کرتے ہیں. تو فرشتے یہ سب کام کرتے ہیں تو پھر ذکر کب کرتے ہیں؟ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو, اگر دکان میں ہو تفسیر کب سنو گے؟ ایک ہی کام ہوگا. اگر وہ بارش کے کام میں لگے ہیں تو ذکر کب کریں گے؟ بڑا اچھا جواب دیا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے, نقل کیا یہ جواب. یہ جواب انہوں نے بیضاوی سے نقل کیا اور بعض دوسرے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ جیسے میں سانس لیتا ہوں تفسیر کرتے ہوئے, وہ میری بات سن رہی ہے نا, ابھی میں بول رہا ہوں تفسیر کر رہا ہوں اور میں سانس بھی لے رہا ہوں, میں آنکھ بھی پلک جھپک کر رہا ہوں, تو یہ سانس کا لینا مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. یہ آنکھ کو پلک جھپکنا مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا ہے. اسی طرح فرشتوں کے لیے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. ایک تفسیر یہ لکھی, دوسری تفسیر لکھی ہے اللہ نے فرشتوں کو الگ الگ کام دے دیے ہیں. جو فرشتے جس کام کے لیے متعین ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ فرشتے جو قیام کے لیے متعین ہیں, جو رکوع کے لیے متعین ہیں, جو سجدے کے لیے متعین ہیں, جو عبادت کے لیے, جو ذکر اللہ کے لیے متعین ہیں, تو ان کا وہی ذکر جب سے وہ کھڑے ہیں, جب سے وہ رکوع میں ہیں, جب سے وہ سجدے میں ہیں, جب سے وہ تحیات کی پوزیشن میں ہیں, بس آج تک اور قیامت تک رہیں گے. بعض فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, پڑھتے رہتے ہیں. اور روایت میں ہے جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا, اور جو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں پورا پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 بار پڑھ. یہ بات حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے, جو آدمی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 100 مرتبہ پڑھے یقین جانئے اللہ غیب سے اس کی روزی کا انتظام کرے گا. لیکن یاد رکھو یہ پڑھنا روزی کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ اعمال کرتے ہیں, وظیفے کرتے ہیں اپنے کام کے لیے, اللہ پر احسان کرتے ہیں, اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا, اگر میں بیماری سے شفا مل گئی تو روزہ رکھوں گا, اللہ پر احسان کر رہا ہے. اگرچہ جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے. جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو اور اللہ سے مانگو, اللہ دینے والے. اس نے خود کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کرتے تھے. اسے مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے مدینہ منورہ جاؤں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں, لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں حدیث پڑھتا ہوں اور میں مسنون دعائیں پڑھتا ہوں, تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے والا بھی تو اللہ سے مانگتا تھا, پھر میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں, میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں. تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, دنیاوی مصلحت کے لیے نہیں کہ 4 دن کے لیے آیا کیس آنے والا ہے تو تھوڑا سا ذکر کر لیا, وظیفہ کر لیا. یا کوئی بیماری آ گئی تو مسجد میں آ گیا، یا بیوی نے گھر سے باہر نکال دیا تو مسجد میں آنا شروع ہو گیا، جب بیوی نے آپ دوبارہ گھر میں بلا لیا پھر وظیفے بند، مسجد بھی بند، سب کچھ بند. اس لیے نہیں، اللہ کے لیے ہم پیدا ہوئے، اللہ کے لیے، اور موت بھی آئے گی اللہ ہی کے نام پر. کئی بات سمجھ کے اندر میں فرمایا ولا. دوسری تفسیر کیا ہے؟ فرشتے. ہمارے مہمان بھی تشریف لائے، مولانا ابراہیم صاحب، وہ بھی کہیں گے ختم کرو جلدی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ بیچارے بہت دور سے آئے ہیں، دو تین گھنٹے کے راستے سے. میں ابھی آج جلدی ختم کر دیتا ہوں، دو تین منٹ ابھی آخری آیت کر دو. لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون. ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کہ جو کام کے لیے فرشتے بنائے گئے ہیں، جس کو ذکر کے لیے بنایا گیا، وہ ذکر میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھو بخاری شریف میں ہے، جنتی جب جنت میں جائے گا، جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہ اللہ کا ذکر ایسا ہی کرے گا جیسا کہ فرشتے کے سانس لینے میں، جیسے مجھے کوئی تکلیف نہیں، ڈسٹربن نہیں، آنکھ جھپکانے میں کوئی ڈسٹربن نہیں. جنتی جنت میں کھاتا جائے گا، پیتا جائے گا، اس کا ذکر بھی ہوتا جائے گا. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. رات دن فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کاہلی اور سستی نہیں کرتے، ہماری طرح سستی نہیں کرتے. بس یہیں تک بند کرتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ، پھر ہم اس کو آگے پڑھیں گے 21 سے انشاءاللہ. زندگی باقی رہی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ابراہیم صاحب دعا فرمائیں گے، آ جاؤ، آئیے آئیے، تشریف لا جاؤ. یہ ہم سے 2-3 سال آگے تھے دارالعلوم میں، اور بہت ذہین ماشاءاللہ، ان کا ہر سال پہلا نمبر آتا تھا، بہت ذہین. انہوں نے چلتنم میں کتنے سال، میں سب 20-22-25 سال امامت کی ہے جہاں کچھ بھی نہیں تھا. ابھی وہاں بڑی مسجد بھی، مسلی بہت زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ.
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشفعنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولاقاربنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.